تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
وصفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الماء الحديد قيل ما جلاؤها يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال صلى الله تعالى عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. جو چمن میں گزرے تو اے صبا, جو چمن میں گزرے تو اے صبا, تو یہ کہنا بلبل زار سے. جو چمن میں گزرے تو اے صبا, تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے, نہ لگانا دل کو بہار سے. جو چمن میں گزرے تو اے صبا, تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے, نہ لگانا دل کو بہار سے. افسردگی گل پہ ہنسی جب کوئی کلی, جب پھول مرجھاتے ہیں تو جو نئی کلیاں ہیں وہ ہنستی ہیں. دیکھو ان کا منہ ٹیڑھا ہو گیا, جوان بڈھوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ دیکھو دانت ٹوٹ گئے, ان کے گال پچک گئے, بال سفید ہو گئے, روئی کے کھیت بن گئے, ان کی کھوپڑیاں جو ہیں سفید سفید بال دیکھ کر نوجوانان چمن کیا کہتے ہیں, یہ سب روئی کے کھیت بن گئے. افسردگی گل پہ ہنسی جب کوئی چمن, افسردگی گل پہ ہنسی جب کوئی کلی, ہنس کر کہا خزانے کی تو بھی نظر میں. افسردگی گل پہ ہنسی جب کوئی کلی, ہنس کر کہا خزانے کی تو بھی نظر میں. کیا مطلب؟ یہ نوجوان جو بڈھوں کو ہنستے ہیں بازے سب نہیں نادانی سے, تو موت کہتی ہے کہ تمہارا بھی ایک زمانہ آنے والا ہے, تمہارا بھی بڑھاپا آئے گا, نظر میں تم بھی ہو. ابھی آپ نے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات جو اس احسر محمد اختر کے لکھے ہوئے آپ نے سنے, ابھی کل ہی یہ رسالہ مجھے ملا ہے دارالعلوم کراچی سے. میں نے سوچا کہ بھائی یہ سنا بھی دیا جائے, کیونکہ وہ بزرگوں کی باتیں ہیں اور حضرت ڈاکٹر صاحب سے محبت رکھنے والے اس مجلس میں آتے ہیں, ہم سبھی لوگ رکھتے ہیں سلسلے کے تعلق سے, اور پھر ان کی شخصیت, ان کی مشفقانہ, ان کی محبت ایسی ہے کہ ان کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا. اس طرز محبت سے ملتے تھے. اب آپ سمجھیے کہ ہمارے شیخ تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اس کے بعد مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم. لیکن جب بھی میں باہر جاتا ہوں جائے کر تو حضرت کی خدمت میں حاضری دے کر میں عرض کرتا تھا, حضرت دعا کیجیے آج ڈھاکہ جا رہا ہوں مثلاً, یا ہندوستان جا رہا ہوں یا کہیں سفر, تو حضرت فوراً اتنی دیر تک پڑھ کر مجھ پر دم کرتے تھے, جی جھاڑ پھونک مجھ پر کرتے تھے. خدا اپنی حفاظت میں رکھے. کیا واقعی اللہ تعالی بزرگوں کی شان اور ان کی شفقت دیکھ کر بہت قلب متاثر, اور جب آتا تھا تو ذرا بھی دیر ہو جائے اگر پہنچنے میں حاضری میں تو فرماتے تھے تم نے اپنی آمد کو باسی کر دیا, جب آئے تھے جلد آنا چاہیے تھا, دیر سے آئے, شکایت کرتے تھے. اور شکایت کی وجہ محبت اور تعلق. ایک دن فرمایا کہ اختر میاں, پاکستان میں سب کا تعلق تمہارے تعلق کے مقابلے میں جدید ہے, کیونکہ جب میں یہاں نہیں آیا تھا اس وقت سے تم ہم سے تعلق تھا. جونپور میں حضرت رہتے تھے, میں اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضری دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ
ایک شخص جونپور آ رہا تھا اور اس کو عدالت میں پیشی تھی مقدمے بازی کے سلسلے میں آ رہا تھا. وہ حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا. جب جونپور اسٹیشن پر اترا تو معلوم ہوا کہ اس کا لوٹا ہی چوری ہو گیا یا کہیں غائب ہو گیا, لوٹا اٹھانا بھول گیا. اب وہ کچھ رنگین تھا. آپ کہیں گے صاحب لوٹے کا اتنا کم ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کراچی میں ہیں, نوٹوں کی بہاروں میں ہیں. وہاں غربت کے زمانے میں ایک لوٹے کا گم ہونے کا بھی غم ہوتا تھا جی. ایک روپیہ بھی گم ہو جاتا تھا تو آدمی دیر تک سر کھجلاتا تھا اور انا اللہ پڑھتا تھا, اس کو غم تھا. حضرت نے فرمایا, مولانا شاہد الوین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور یہ بات ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمائی کہ تمہارے پیر نے اس کا ایسا علاج کیا جو ہنس پڑا, لوٹے کا غم بھول گیا. وہ کیا علاج کیا؟ حضرت نے اس سے فرمایا کہ میاں تمہیں لوٹے کا غم ہے؟ ارے شکر کرو کہ تمہاری عدالتی کاغذات جو ضروری تھے وہ گم نہیں ہوئے, ورنہ پیشی کے وقت میں تم بغلیں جھانکتے کہ ہے وہ ضروری کاغذات کیا ہے اور مقدمہ تمہارا خارج ہو جاتا, ہار جاتے. اس میں شکر ادا کرو کہ ضروری کاغذات کی جو پوٹلی تھی کپڑے لپیٹی ہوئی وہ بھی کوئی چرا کے لے گیا. بس بڑی بلا یہ ہے تربیت کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ اس سے بڑی بلا آپ نے مجھ پر نہیں بھیجی. دس کی نوٹ جائے تو شکر ادا کرو کہ سو کی نوٹ نہیں گری, اور سو کی گر جائے کہیں تو شکر ادا کرو پانچ سو والی نہیں گری. یہ صحابہ کی سنت بھی ہے, حدیث و قرآن کی روشنی بھی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانت گرے, ایک دانت ٹوٹ گیا. کوئی ڈینٹسٹ ہوتا تو خوش ہوتا. چلو اس زمانے میں ڈینٹسٹ وینٹسٹ نہیں تھے. میرا تو خیال ہے کہ ابھی 50-60 سال پہلے بھی کہیں ڈینٹسٹ وینٹسٹ دیہاتوں میں سب کے دانت ٹوٹے ہوئے اپنا حلوا کھا رہے ہیں اور اپنا ایسے دودھ پی رہے ہیں, کھچڑی کھا رہے ہیں. بلکہ وہ تو مسوڑے ان کے ایسے مضبوط ہو جاتے تھے کہ وہ روٹی بھی کھا لیتے. دانت وانت بنوانے کا کوئی رواج نہیں تھا. اور اب بھی گاؤں میں کہیں کم ملتا ہے کوئی شخص, سب کہتے دانت میرا دیکھ کر تعجب کرتے ہیں. خیر تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دانت ٹوٹ گیا تو فوراً فرمایا الحمد للہ الذی لم یذهب السمع والبصر, شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری آنکھوں کی روشنی اور کانوں کے سننے کی طاقت نہیں ضائع کی. یہ ہمارے شامت اعمال اور گناہوں کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچو کہ ہم اس سے زیادہ سزا کے مستحق تھے. سستے چھوٹے, آسان خرچہ ہوا, سستا چھوٹا ہلکا امتحان دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کی رحمت کا شکر ادا کرو. لیکن ساتھ ساتھ انا للہ کی سنت کو بھی نہ چھوڑو. ایسا قلب شکر بھی نہ ہو کہ انا للہ کی سنت چھوڑ دو. چھوٹی سی چھوٹی بلا پر بھی انا للہ ثابت ہے. لہذا صبر اور شکر دونوں چیزیں ہاتھ میں رکھنا چاہیے. شکر تو بڑی جو نعمتیں موجود ہیں اس پر ادا کرے, اور جو نعمت ہم سے چلی گئی اس پر انا للہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب چراغ بجھ جاتا تھا ہواؤں سے, چراغ گل ہو گیا تو آپ انا للہ پڑھتے تھے, کانٹا چبھ گیا انا للہ پڑھتے تھے, جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا آپ اس پر انا للہ پڑھتے تھے. چھوٹی سی چھوڑی, چھوٹی سی چھوڑی. اور اگر پچھلا کوئی غم یاد آ جائے تو اس پر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے. جب کبھی کوئی دکھ یاد آ جائے انا للہ پڑھ کر ثواب تازہ کیجیے. یہ باتیں ایسی مفید, یعنی اس وقت اختر کو بھی نفع ہوا, حالانکہ میرا ہی لکھا ہوا ہے, مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے کیا لکھا. ان باتوں کو سن کر مجھے بھی بہت نفع ہوا, اور امید ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی, ہم اختر کو بھی, آپ لوگوں کو بھی ان بزرگوں کی باتوں سے نفع عظیم عطا فرمائے. تکرار نصیحت کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی نصیحت بار بار کی جائے تو یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ صاحب وہاں تو بس ایک ہی بات ہے, جب جاؤ کہتے ہیں سگریٹ چھوڑ دو مثلا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض وقت میں جو بات نکلتی ہے بعضوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ نیا آدمی ہوتا ہے, اس کا کام بن جاتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تو ہمیشہ سگریٹ کی بات کرتے ہیں. حضرت مولانا شاہ راڑھا صاحب دام بتاتا ہوں اکثر اپنے واز میں فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی گلدان لیے پھرتا ہے, کوئی بودان لیے پھرتا ہے. یہ میں نے ہر دو حضرت کے بعد میں سنا ہندوستان کے واز میں بھی اور بنگلہ دیش کے واز میں بھی اور جناب پاکستان کے واز میں بھی. اب آپ کہیں گے صاحب جب دیکھو جب یہ ضرور بیان ہوتا ہے کیا معاملہ ہے اس میں, ہم تو سن چکے ایک دفعہ, نصیحت ایک دفعہ کر دینی چاہیے. اس کا جواب دیتا ہوں, نصیحت ایک دفعہ کرنی چاہیے. اس پر میں آپ سے کہتا ہوں نصیحت ایک روحانی ٹانک ہے, ایک روحانی کیپسول ہے. لیکن آپ جسمانی کیپسول جو ڈاکٹروں سے لیتے ہیں اس کو کیوں روزانہ کھاتے ہیں؟ اچھا انڈا میں کچھ ہے طاقت ہے, بس ایک انڈا زندگی بھر میں کھا لی. بیوی سے کہیے کہ صاحب نصیحت ایک دفعہ, انڈا ایک دفعہ. نہیں صاحب انڈا تو بار بار کھائیں گے, روزانہ ملنا چاہیں گے. ایک صاحب نے تو کمال کر دیا, وہ کہتے ہیں جس دن ناشتے میں انڈا نہیں ملتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے ناشتہ ہی نہیں کیا, چاہے کتنے ہی پراٹھا ترکاری سبزی جو کچھ بھی کھلاؤ گوشت ہوگی, لیکن اگر انڈا نہ ملے تو ناشتہ کل عدم ہے. وہ ناشتہ کل عدم قرار دے دیا انہوں نے بغیر انڈے کے. لیکن نصیحت کا اگر تکرار ہو, لہذا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک صاحب اسی ہفتے میں تشریف لائے ملیر سے, اور ان کے چہرے پر کوئی مولویانہ وضع بھی نہیں تھی, داڑھی بھی نہیں تھی, اور بس ایسے میں نے سمجھا ٹھیک ہے. میں نے کہا کیسے آئے؟ ان کا صاحب دل چاہتا تھا کہ درمیان ہفتہ میں یہاں جمعے میں آیا کرتا ہوں, دل چاہتا تھا کہ بھئی کبھی درمیان میں آ کر ذرا تنہائی میں آپ سے ملاقات کروں. میں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے کہا صاحب میں نے مولانا عبد الرحمٰن صاحب کی بھی زیارت کی تھی, تو میں ذرا اور بھی زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوں. پھر انہوں نے کہا صاحب جس دن شالیمار سے حضرت پہلی دفعہ لاہور سے تشریف لائے تو میں نے اسٹیشن پر بھی ان کی زیارت کی تھی. میں نے چھٹی کر کے دفتر سے اور میں اسٹیشن پر پہنچا تھا جبکہ تھوڑے سے آدمی تھے, تو میں نے حضرت سے وہاں معانقہ کی. ہاں ان کا ایک نعمت اور حاصل ہوئی کہ حضرت نے ہم کو گلے سے لگایا, اور حضرت کا معمول ہے جب پہلی دفعہ تشریف لاتے ہیں ایئرپورٹ سے یا ریل سے تو سب سے حضرت معانقہ فرماتے ہیں. پھر میری توجہ ان کی طرف اور بڑھتی. اس کے بعد ان کا صاحب ایک نعمت اور حاصل ہوئی ان کی برکت سے کہ میں سگریٹ پیتا تھا وہ چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں چھوڑا, انہوں نے کیا نصیحت کی تھی؟ ان کا بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ کوئی گل دان لیے پھرتا ہے کوئی بو دان لیے پھرتا ہے. اچھا میں نے کہا اور کیا چھوڑا؟ ان کا تھا پان تمباکو بھی کھاتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ بار بار نصیحت سے کیا ہوتا ہے, ایک مسلمان کی بھی اگر کوئی نصیحت مل گئی اس کو اور کسی منکر اگر چکن درجے کا ہو اس سے نجات پا گیا کتنی بڑی نعمت. اب اللہ کہے گا خوشبودار منہ سے, تلاوت کہے گا اس میں بدبودار منہ نہیں ہوگا. پان منہ میں بھرا ہوا ہے, پان منہ کے اندر بھرا ہوا ہے بغیر وضو کی بغیر کنڈی کی ہوئی ہے. اب اس وقت اس کا منہ اس قابل نہیں کہ فوراً نیت باندھ لے, اگرچہ باوضو ہے, باوضو ہے یہ, لیکن دربار کے قابل نہیں جب تک منہ کا وہ دونوں جو گال پھولے ہوئے ہیں پان کا وہ کلی کرے بھائی, ورنہ منہ میں پان رکھ کر کے کیسے پڑے گا. چھالیا اور کتا چونا اور لونگ سب کیا کیا اس میں چیزیں سب اجزاء تر مرکب مجموعہ ہے مجموعہ. تو اس نے کہا کہ میں نے پان اور تمباکو بھی چھوڑ دیا. بتائیے حضرت نے ان سے فرمایا کہ نہیں؟ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں 40 سال تک پان تمباکو کھاتا رہا, اور تم لوگ تو تمباکو تھوڑی سی کھاتے ہو ایسے چٹکی سے لے کر, اور میں 4 انگلی سے جیسے کھانا کھایا جاتا ہے اس طرح سے 4 انگلی سے ایک تولہ کے قریب تمباکو, میں نے اس کو کھانا نہیں کہا جاتا تھا. حضرت فرماتے ہیں اس کا کھانا وہ لفظ کھانے سے نہیں تعبیر ہو سکتی جتنا میں کھاتا تھا, اس کھانے کا نام بھکوسنا تھا, یعنی میں تمباکو کو بھکوستا تھا. یہ UP والے سمجھیں گے اس لفظ کی نسبت کو. لیکن فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے قنوج کے ہمارے ہیں فرار صاحب, قنوج حضرت تشریف لے جا رہے تھے, بڑی پیرانی صاحبہ کا آپریشن تھا. اس میں حضرت نے خواجہ صاحب کو شاہ عبد الغنی صاحب کو اجازت دے دی کہ اگر آپ لوگ چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں. تو ان سے کافی لوگ ساتھ ہو گئے, اپنے خرچ اپنا کھانا پینا, یہ نہیں کہ جہاں پیر نے ہاتھ دھویا تو سمجھتے ہیں شیخ کی اتباع کرو جلدی سے ہاتھ دھو, اور پھر دسترخوان پر اگر اس نے کباب پر ہاتھ مارا تو سب کہتے ہیں جتنے مرید اتباع کرو جلدی کباب پر ہاتھ مارو. یہاں اتباع ہے اور وہ تحجد جو پڑھتا ہے اور جو روتا ہے اشک بار آنکھوں سے, وہاں اتباع نہیں جو روئے وہ بھی کبھی استغفار کر کے روئے. حضرت والا نے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھا سیتاپور میں دسترخوان بچھا ہوا ہے, ایک زمیندار کے یہاں دعوت ہے, ایک پیالہ ایک پاؤں کے قریب ملائی اور بادام پسا ہوا اس میں ڈلا ہوا ہے, تو حضرت اس میں سکھا رہے تھے, اور میزبان بھی چاہتا تھا وہ حضرت کے خلیفہ تھے کہ میرا شیخ کھا لے کچھ. اب جناب ایک دیہاتی کھیت جوتنے والا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ان کا کوئی رشتے دار، اس نے جلدی جلدی اس ملائی اور بادام کو کھانا شروع کیا. اس حضرت نے کہا بھائی کیا تم کر رہے ہو، میزبان تو میرے لیے لایا ہے. اس نے کہا حضرت آپ کا تبرک ہے، اس میں آپ کی انگلی لگ گئی ہے تو آپ کا تبرک کھا رہا ہوں کیونکہ اس میں برکت آ جائے گی. تو حضرت نے فرمایا میری انگلی لگنے سے اس میں اتنی تبرک اس قدر برکت آ گئی، اور اس پیالے کے بالکل پاس میں ارہر کی دال پڑی ہے، پلیٹ میں ارہر کی دال بھی ہے، اس میں بھی میری انگلی لگی ہوئی ہے، اس میں تبرک نظر نہیں آ رہا ہے. ارہر کی دال میں جو میری انگلیاں لگی اس میں تبرک، یعنی برکت جو ہے یہ برکت بڑی عقل مند ہے، ملائی میں اور بادام میں آتی ہے، رس ملائی میں، اور ارہر کی دال میں یہ برکت نہیں جاتی. معلوم ہے برکت بڑی عقل مند ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے وارثین، اولاد، بیٹی، بیٹے، جتنا اس کی لونگی، کرتا، پیجامہ اور سرمیدانی اور بستر، چادر، گدا، رضائی، سب خیرات کر دو. کیا بھائی مردے کی چیز گھر میں رکھنا اچھا نہیں، نحوست رہتی ہے، کہیں پھر نہ آ جائیں ان کی روح نہ آ جائے، 40 دن تک وہاں لوبان سلگائیں گے، بھائی اس کا کیا نام ہے روح کو بھگانا، دوبارہ نہ آ جائیں. اچھا اور اس میں نحوست آ گئی، اس کو مردے کی لباس ہے، مردے کی چادر، مردے کی، مرنے والے کی چیز کو مت استعمال کرو، پرانے اس زمانے کی باتیں. لیکن جب زمینداری تقسیم ہوتی تھی اور نقد اشرفیاں سونا چاندی اس کو برابر لیتے تھے، اس وہاں نہیں کہتے اس میں نحوست آ گئی اس کو بھی خیرات کر دو. زمین میں نحوست آ گئی، مردہ کی چیز تو ہے زمین بھی، اس کا سونا چاندی، اس کے نقد روپیے، بڑے بڑے قیمتی بخشے اور قیمتی گھڑی جو ہے 500-1000 کی، اس وہ نہیں دیتے. تو حکیم الامت کا یہ جملہ مجھے بہت مزہ آیا، فرمایا نحوست جو ہے، منحوسیت بڑی عقل مند ہے، معمولی چیزوں میں آتی، قیمتی چیزوں میں نہیں گھستی. تو نصیحت کی تکرار پر میں عرض کر رہا ہوں کہ تکرار نصیحت بعض وقت میں دیکھو کتنے لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ سگریٹ گودان گلدان تو حضرت نے بارہ بیان فرمایا، لیکن کسی کو کیا خبر کہ اس مجمع میں کون شخص ہے جس کو کوئی فیض ہو جائے گا، نفع پہنچ جائے گا. مجھے اتنی خبر معلوم ہوئی، میں یہ سمجھتا تھا یہ حضرت کے گلدان گودان سے معلوم نہیں کسی کو فائدہ بھی ہوا یا نہیں، کیونکہ جس کو فائدہ ہو جاتا ہے تو بتاتا تھوڑی ہے، وہ تو بیچارے کی شرافت تھی آگے بتا دیں، ورنہ اکثر لوگوں جو فائدہ پہنچتا ہے معالج کو بتاتے نہیں، حالانکہ بتانا چاہیے. شکر نعمت، جس واسطے سے نعمت ملے اس کو بتانا بھی نعمت کا شکر ہے کہ بھائی آپ کی تقریر سے مجھے فلاں نفع ہوا، یہ نفع ہوا، یہ گناہ چھوٹ گیا، یہ فائدہ ہوا، کہنا چاہیے. اس نے آ کے جب بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھائی میرے شیخ کی تقریر سے دیکھو یہ فائدہ ہوا. تو شاہ عبد القنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قنوج کے سفر میں میں حضرت کے سر مبارک پر تیل لگا رہا تھا کھڑے ہو کر کے، اور حضرت دو دو گھنٹے کھڑے ہو کر تیل لگاتے تھے، شاہ عبد القنی صاحب، مولانا تھانوی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر، اور فرماتے تھے حکم الامت مسکرا کر کہ مولوی عبد الغنی اس وقت میرے سرپرست ہیں. یہ لطیفہ بھی کہ مولوی عبد الغنی اس وقت میرے سرپرست ہیں. جب ریل چلی تو کچھ چنے کے ہولے بک رہے تھے، چنا جو سبز ہوتا ہے کھیت سے نکلا ہوا، خشک نہ ہو اس کو ہولا کہا جاتا تھا، تو وہ سب لوگ چھیل چھیل کے کھانے لگے. اب حضرت کے تو دونوں ہاتھ سر پر لگے ہوئے ہیں، حکیم الامت کے سر پر تیل کی مالش ہو رہی ہے. تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا خالہ صاحب سے کہ خالہ صاحب آپ ہولے چھیل چھیل کر مولوی عبد الغنی کے منہ میں ڈال دیجیے، کیونکہ ان کے دونوں ہاتھ چھیلنے سے اس وقت معذور ہیں، وہ میرے سر میں تیل کی مالش میں مشغول ہیں ان کے ہاتھ، لہذا آپ لوگ چھیل چھیل کر کے ان کو دیجیے. خالہ صاحب کو فرمایا، حضرت نے یہ بات مجھ سے سنائی براہ راست، کوئی اس میں بیچ میں راوی نہیں، تو سب نے چھیل چھیل کر کے ان کے منہ میں ڈالنا شروع کیا. تب حضرت حکیم الامت ہنسے اور ہنس کر فرمایا دیوانہ باش تا غمے تو دیگرا فورن، دیوانے بن جاؤ تو تمہارا غم دوسرے اٹھائیں گے. جو اللہ کے دیوانے بن جاتے ہیں ساری دنیا ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اور ناز و نخرے بھی کرتے ہیں. قبولیت مولانا ابراہیم صاحب ذرا کوئی ہدیہ دے کر دیکھے، راو صاحب نے کافی ہدیہ دینے کی کوشش کی، حضرت نے فرمایا پہلے سے کیوں نہیں اجازت لی، اب جس دن جا رہا ہوں کہاں سے رکھوں کہاں، اور پھر یہ کہ اجازت بھی نہیں لی، کیا ہوا ہوا. آخر میں بہت اس کے ساتھ مگر ساتھ ساتھ سانے شفقت بھی دیکھی کہ فرمایا کہ بھائی آپ کی میں اس ہدیے کا ممنون ہوا اور مسرور ہوا، اور یہ ہدیہ جو ہے دلیل محبت ہے، اور آپ کی محبت اب دلیل کی محتاج نہیں ہے، میں آپ کی محبت پر یقین کرتا ہوں، لیکن قرار صاحب نے کہا میں بھیجوں گا کسی نہ کسی اور دوسرے ذریعے سے، لیکن بتاتا ہوں کہ اتنے قواعد و ضوابط آسان نہیں کہ بزرگوں کو یوں ہدیہ دے دو، ہمارے سلسلے کے پوچھتے ہیں. سلہٹ میں ایک چائے کے باغ کے نواب صاحب ہیں، انہوں نے گرم شال گرم چادر بھائی جائے کہ رئیس آدمی حضرت کو پیش کیا، مجھ کو بھی پیش کیا. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، اس سے پہلے جو سفر ہوا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اتنے میں ایک محدث مسلم شریف پڑھانے والے، انہوں نے بھی ایک بنیان گنجی پیش کر دی جس کو لوگ کہتے ہیں. حضرت نے ان کے ہدیوں کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ مولانا صاحب تنہائی میں لیتے تو گنجی معمولی سی بنیان ہدیہ ہے اور ایک عالم محدث ہے، ان کی خاطر سے میں ان کو مستثنا کر دیتا، لیکن بے اصولی کی سب کے سامنے دیا ہدیے کے آداب میں کہ یہ کی اجازت ہو تنہائی میں پیش کرو. لہذا انہوں نے بے اصولی کی، ورنہ ان کو ہم مستثنا کر دیتے. تو معلوم ہوا مستثنا کرنے کا قانون اور راستہ بھی مل گیا کہ تنہائی میں اجازت لو اور ہلکی پھلکی چیز ہو تو خیر. حضرت نے جب واپس کیا، اب میں بڑے شوش میں پڑ گیا کہ یہ گرم چادر اب مجھے بھی واپس کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ لوگ کہیں گے کہ پیر نے واپس کر لیا، مرید نے بغلیا لیا. لہذا میں نے بھی ہمت کی صاحب شیخ کی اتباع، میں نے کہا صاحب یہ آپ کا ہدیہ واپس، کیونکہ شیخ نے نہیں لیا اب میں کیسے لے سکتا ہوں. انہوں نے لے لیا، بڑے باوصول علی گڑھ کے پڑھے اور بہت ہی سمجھدار آدمی، انہوں نے پھر اصرار نہیں کیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کے ہدیوں کو اس لیے واپس کیا کہ اگر ہدیوں کی تعداد جب میں سلہٹ اترا ہوں تو آپ میرے سامان گن لیتے ہیں عاشقین لوگ، پھر جب جاتے وقت دیکھتے ہیں کتنا سامان تو کہتے ہیں یہ سپر مارکیٹ سے جا رہے ہیں لوگ، یہ پیر لوگ ہیں سپر مارکیٹ سے جا رہے ہیں، یعنی خوب خریداری کی ہے، شاپنگ کی ہے اچھی، اس لیے دین بدنام ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پیری مریدی کا نام خان مرغے اڑانا، ٹانگ دبوانا اور لوگوں سے ہدیے وصول کرنا. فرمایا جہاں ایسا ذہن ہو، اللہ والوں کی عظمت نہ ہو، وہاں نہیں لینا چاہیے. سنت کے اس سنت کو ملتوی کر دو، کیونکہ یہ سنت فرض میں مخل ہے. اللہ والوں کی عظمت، علماء کا وقار اور دین کی عظمت یہ فرض ہے، جہاں ایسا ہو وہاں ایسا کرو. ہاں تو دوستو اب میں آج زیادہ نہیں اس حدیث کے بیان اگلے ہفتے میں رکھوں گا، یہ دو ایک بات جلدی سے بتا رہا ہوں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے ایک وہ مثال جب پڑھا کہ دیوانہ باش تھا غم تو دیگرا خرم، دیوانہ بن جاؤ تو تمہارا غم دوسرے اٹھائیں گے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ لوگ دفتر چھوڑ دیں آج ہی سے اور ملازمتیں چھوڑ چھوڑ کے سب دیوانے بن جاؤ کہ اب آئے گا کوئی غم ہمارا اٹھانے والا اور پھر کوئی نہ آئے گا تو ٹھکار ہو گئے کہیں معلوم ہوتا ہے میں اس کا پتہ نہیں ہوں. یہ دیوانگی اختیاری چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں بھائی. سرکاری کام لیتے ہیں جس سے تو سرکار اس کو وظیفہ بھی دیتی ہے. کوئی فوجی نہیں کہتا میں کہاں سے کھاؤں گا، تو حکومت دے گی. ایسے اللہ تعالیٰ کی سرکار اللہ کے دین کے خادموں کو پالتے ہیں اور اچھا پالتے ہیں عزت کے ساتھ. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جب شیخ نے ایک جملہ اور فرمایا، میرے منہ سے کچھ تمباکو کی بو پہنچی ہے قیل امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. بس تو تب کتنا ہی منہ صاف کرے لیکن تمباکو سگریٹ والے کا منہ جو ہے کچھ نہ کچھ اپنا ضرور رکھتا ہے، اثرات رکھتے ہیں. لہذا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمباکو اعصاب کو اور دماغ کو نقصان کرتی ہے، تمباکو اعصاب کو اور دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ حضرت نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا عبد الغنی تم چھوڑ دو، مولوی عبد الغنی تم چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا. جملہ خبریہ فرمایا، جملہ انشائیہ نہیں فرمایا، جملہ خبریہ فرمایا کہ تمباکو اور تمباکو دماغ کو اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ جملہ خبریہ ہے نا. اور انشائیہ کیا ہے کہ مولوی عبد الغنی چھوڑ دو، امر نہیں نبی استفام تمنی عرض وغیرہ بہت. یہ تو مولوی لوگوں کے لیے کیا دیتا ہوں، ورنہ دیہات میں اگر میں کہوں تو مولوی جتنے ہل جوتنے والے کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں. چونکہ یہاں علماء آزاد بھی رہتے ہیں اس لیے ذرا قواعد کی بات بھی عرض کر دیتا ہوں. بس حضرت نے مجھ سے فرمایا، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جملہ خبریہ میرے لیے انشائیہ سے بھی بڑھ کر تھا، یعنی حکم سے بھی بڑھ کر تھا یہ اشارہ، میں نے چھوڑ دیا. جو ڈھکوسنے اتنی تمباکو کھانے والے، حضرت نے ہمیشہ چھٹکے لیے چھوڑ دیا. یہاں تک کہ حلق پر نزلہ گرا، بہت تکلیف بھی ہوئی مگر سب برداشت کیا، آخر میں بالکل کچھ بھی احساس نہیں. اب یہ مقرر بھی اپنا قصہ بتاتا ہے، 20 سال تمباکو کھاتا رہا، بالغ ہونے سے شروع کیا اور 20 سال تک ہندوستان میں کھاتا رہا. اس کے بعد ناظم آباد سے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی, فرض حج کی. جب وہاں پہنچا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بھی کو بھی حاضری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. حرمین کے لیے اختر اپنے شیخ کے لیے بھی تشریف لے جانا نہیں کہتا, اللہ کے گھر کے لیے میرے شیخ ہیں, بے شک ان کا ادب ہے, کراچی کے لیے تشریف لانا کہوں گا, لیکن خدا کے گھر کے لیے کہوں گا اللہ تعالیٰ نے حاضری کی سعادت بخشی میرے شیخ کو. کعبے کے مقابلے میں اپنے شیخ کی عظمت کا اسی میں عظمت ہے کہ ہم ان کو وہاں کا گدا اور وہاں کی حاضری کے لفظ سے تعبیر کریں, اور خود حضرت بھی اس کو پسند کریں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو بھی اس سال حاضری کی سعادت سے نوازا. حضرت کی بڑی بہن مراد آباد سے وہ بھی ساتھ تھی, تو بس میں نے منہ میں پان تمباکو اور اس کے بعد نماز کا دل چاہا تو وہی پابندیاں کہ جاؤ, اور حرم میں اتنی بھیڑ, اتنا مجمع چھوڑ کر جاؤ کلی کرنے کی. بس میں نے کہا بھائی جو چیز مجھے اللہ کے نام لینے سے مجبور کر دے, یہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں بھائی یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے آپ نہ چھوڑیں, لیکن بات بتلا رہا ہوں عاشقانہ. محبت کے قانون اور ہیں, اور یہ جا کر وہاں تک بھی پہنچتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ چھوڑ دیں گے ان کو بہت سے گناہوں سے نجات مل جائے گی, مباحات کی تقلیل ہے, اور پھر یہ اس میں تو کسی درجے میں اگر منہ میں بدبو رہ گئی تو کراہت بھی مکروہ ہے. اگر مسواک کر لیا, الائچی چھوٹی کھا لی, نماز میں مسجد میں بو نہیں ہے تو اباحت ہے, جواز ہے, لیکن اگر ذرا بھی بو رہ گئی اور داہنے بائیں نمازیوں کو تکلیف پہنچی تو جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھا اس سے قبل میں نے کئی دفعہ سوچا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑ دوں, یعنی 30 بار کھاتا ہوں تو 10 کر دوں, 20 کر دوں, پھر 10 کر دوں گا, 5 کر دوں گا اور پھر ختم, لیکن دوبارہ پھر لوٹ گئے اسی 30 کی طرف. 5 تک آ کر ہیں, 5 تک آ کر پھر 30 کی طرف بڑھ گئے اور وہاں جا کے اکٹھے ہی چھوڑ دیا, میں نے کہا اب کھانا ہی نہیں ہے, کم زیادہ ترتیب ورتیب کچھ نہیں, تدریج بھی نہیں, فوراً. جناب آج 20-25 سال ہو گئے. اچھا جو بٹوا یہاں سے لے گیا تھا سب اس میں ہے, یعنی بٹوا ہے وہ اصل میں بٹوا کی طرح اس کی محبت ہوتی ہے پان والوں کو, اس کو یو پی والے بٹوا کہتے ہیں, جس میں کٹھا ڈلی ایک سزا ہوتا ہے, کئی خانے بنے ہوتے ہیں. تو سب میں نے ہدیہ کر دیا حضرت کی ہمشیرہ صاحبہ کو, میں نے کہا یہ آپ کو پیش ہے, میں تو توبہ کر چکا ہوں اس سے, آج اللہ کا شکر ہے 2-4 دن ضرور یاد آئی اس کی, آہستہ آہستہ اس کی یاد سے نجات مل گئی. 20 سال ہو گئے بالکل, اب تقاضا نہیں ہوتا تو ہمت کر لے کام بن جاتا ہے. اب ایک واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں. مولانا شبیر علی صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو سگریٹ سے منع کیا تھانہ بھون میں, نوجوان صاحبزادے, میں نے کہا بیٹے تم سگریٹ نہ پیا کرو. سن لیا؟ ہاں بالکل, بہت اچھی بات, جزاک اللہ. دوسرے دن کہا, بار بار کہتے رہے, سال بھر کہتے رہے, اور یہ نوٹ کرتے رہے مولانا شبیر علی تھانوی حضرت کے بھتیجے کہ دیکھیں قسط کی کتنی تعداد جاتی ہے, یہاں تک کہ 90 تک پہنچ گئے اور اس نے سگریٹ نہیں چھوڑی, 100 بھی ہو گیا اور نہیں چھوڑی, 100 دفعے کہا سال بھر کے اندر نہیں چھوڑی, 101 مرتبہ جس دن ہوا اور نوٹ کرتے رہے اس نے چھوڑ دی, اور آ کے مولانا کو اطلاع کر کہ میں نے سگریٹ چھوڑ دیا. تو حضرت نے فرمایا وہاں شبیر علی صاحب نے, جانتے ہو کتنی دفعے کے بعد یہ اثر ہوا ہے؟ 101 مرتبہ کے بعد. کہنا نہ چھوڑو, بار بار نصیحت, تکرار نصیحت کی بات پر یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ نصیحت بار بار کرتے رہو, تکرار نصیحت, خواتین کو بار بار کہتے رہو بے پردہ تمہارا چلنا ٹھیک نہیں. اس زمانے میں جبکہ صحابہ جیسے مقدس زمانے میں خواتین کو مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں, ختم کر دی گئی, اور اس دور میں جبکہ لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں, اور آج لڑکیوں کا اغوا ہو رہا ہے سڑکوں سے اور کاروں سے, اور آج لڑکیوں کو ڈرائیورنگ کا بھی شوق ہو رہا ہے, جب دیکھو ہیں تو جناب ڈرائیورنگ بھی کر رہی ہیں. اب بتاؤ اس زمانے میں کوئی پستول دکھائے تو موٹر بھی لے جائے اس کو بھی لے جائے. ابھی تو اگر مرد ہوتا ہے تو اس کو دھکا دے کر اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ کنجی لاؤ پستول دکھائے, اور اگر دکھا عورت بھی ہے تو دو کہیں گے کار بھی لے چلو اس کو بھی لے چلو, کیا بیوقوفی بھی ہے, میں تو کہتا ہوں نادانی بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا بنگلہ دیش کے عالم کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے ایک عورت کو ٹریفک پولیس بنا دیا, اب ٹریفک پولیس کا لباس اور ہاتھ دکھا کر موٹروں کو اپنا وہ اشارات کر رہی, 11 بجے رات کو چند ڈاکو آئے اسی کو اٹھا لے گا, آپ دکھاؤ راستہ. پولیس صاحب غائب. ارے کیا حماقت کر رہے ہو عورتوں کو ان کاموں کے لیے؟ ارے عورتوں کو بھائی گھر میں رکھو, روٹی پکائیں, بہشتی زیور پڑھیں, بچوں کی تربیت کریں. اپنے بچوں کو اللہ والا اگر یہ بنا دیں, قیامت کے دن کا کیا درجہ ہوگا؟ بلا اسی کی سڑکوں پر ڈرائیونگ کریں اور اسپتالوں میں نرس بنیں. یہ عورت کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو سنت سکھائیں کہ دسترخوان پر کھاؤ, ہاتھ دھو لو بیٹ, بچوں ہاتھ دھو لو, بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ علی برکت اللہ, کھانا اس طرح سے کھاؤ, سر پر ٹوپی رکھ لو اور دیکھو اس طرح سے کھاؤ, اور ایسی نمازیں سکھاؤ, دعائیں سکھاؤ. جب سونے لگے تو ان سے کہو بچے سونے کی دعا پڑھو, جاگے تو ان سے کہو بچوں دعا دے, جاگنے کی اٹھنے کی دعا پڑھو. سنت کی زندگی سکھائیں تو آج کیا سے کیا ہو جائے, تھوڑا سا کم روزی سے ہی. یہ کیا ضروری ہے 5000 میاں کما رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں تو ڈاکٹرنی سے شادی کروں گا, 5000 میں کماؤں, 5000 بیوی کمائیں, کیا بات ہے؟ 10000 کے بجائے 5000 میں گزارا کرو, چند دن دنیا میں رہنا ہے مسافر خانے میں, سادی زندگی سے کام لے لو اور آخرت بناؤ. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے. یہی میرا ارادہ ہوتا ہے میں 12 بجے بند کر دوں بالکل, لیکن ہمیشہ میری عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو باتیں سنائی گئی ہیں اپنی رحمت سے سب کو قبول فرمائیے, اللہ ہم سب کو جذب فرمائیے. یا اللہ آپ کی یہ ادا اور یہ شان جو ہے یا اللہ یستوی علیہ من یشاء, اللہ کھینچ لیتا ہے جس بندے کو چاہتا ہے اپنی طرف. اللہ آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو کھینچ لیجیے, جذب فرمائیے. اس شان اجتماع کے تجلی کو اس خانقاہ پر, مسجد پر اور دین کے خادموں پر اور اس ذرے ذرے پر اللہ پیدا کر دے. یا اللہ اس شان کی تجلی ظاہر فرما دے, اس تقریر کے اندر بھی اللہ مؤثر کر دے, اس کو ہماری دلوں کی حالت پیدا بدل دے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے. یا اللہ اپنی ہم سب سے راضی ہو جائیے, اے خدا اپنے غضب کو ناراضی تو ہم سب سے اٹھا لیجیے, معاف کر دیجیے ہم سب کی خطاؤں کو, بڑے گناہوں کو بھی چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہم سب سے راضی ہو جائیے. اور جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں, خواہ مردوں یا ہماری ماں بہن کے ساتھ, ہم سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, جیسا کہ ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم لوگ ہم کو یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھول تو ہوتی نہیں, کافر کو بھی یاد رکھتے ہیں, جانور اور سانپ بچھو کو بھی یاد رکھتے ہیں, کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ان کی یاد کے دائرے سے خارج ہو. پھر یہ اس انعام کے کیا معنی؟ فذکرونی, اے میرے بندے تم لوگ مجھے یاد کرو, اذکرکم ہم تمہیں یاد کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے مخلوق کا ایک ذرہ بھی الگ نہیں ہے, ہر ذرے کو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے, کسی ایک ذرے مخلوق سے بھی اللہ کو بھول یا نسیان نہیں, تو پھر اس کے کیا معنی؟ لہذا اس کے لیے اس کی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن, اس تفسیر کی عظمت کو سنیے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بظاہر تو اردو میں ہے, لیکن اس کی قدر و منزلت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آیت پر مجھ کو اشکال ہوا, میں نے تمام متقدمین کی ساری تفاسیر, امام فخر الدین رازی کی کبیر تفسیر کبیر, علامہ عماد الدین دمشقی کی تفسیر ابن کثیر, علامہ محمود نصفی کی تفسیر خازن, علامہ علوسی سید محمود بغدادی کی روح المعانی, اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری, اور تفسیر علامہ قرطبی کی تفسیر قرطبی, یعنی جتنی تفاسیر متقدمین کی تھی سب دیکھا, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو فرمایا کہ لاؤ بھائی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی بھی دیکھ لیں تفسیر بیان قرآن. جب اس کو دیکھا تو مسئلہ حل ہو گیا. تو فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ بیان القرآن تفسیر بیان القرآن اردو دانوں کے لیے لکھی گئی, لیکن اب پتا چلا کہ یہ تو علماء کے لیے لکھی گئی. ہم تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری تو بڑے علماء میں سے تھے. ایک ادب بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بھائی جب تقریر سنو تو زبان کو حرکت مت دو, زبان اور کان سب بند, بالکل متوجہ رہو. اس کو ہی ایک مضمون علم کا سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے. لہذا اس وقت یہی سوچ لو کہ ایک ایک مضمون نہ جانے کتنے مضمون ابھی بیان ہوں گے تو کتنی ہزار رکعتیں نفل آپ کے نام اعمال میں چڑھ جائیں گی. اس لیے بزرگوں کی نصیحت پر عمل کیا جائے. ایسے وقت پر وظیفہ تسبیح سب بند کر کے ہماتم توجہ سے سنا جائے. تو علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ بیان قرآن اردو دانوں کے لیے ہے, لیکن معلوم ہوا کہ بڑی تو علماء کے لیے. تو اب حضرت لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, تم لوگ مجھ کو یاد کرو اس بات سے بل اطاعت ہے, تفسیر ہو گئی, اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ یاد کرو, ورنہ بلوچستان میں فرقہ ذکریہ ہے, مسجد میں جماعت ہوتی رہتی ہے, وہ لوگ سبحان اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں, نماز جماعت سے نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ کے احکام اور اطاعت اور فرما برداری سے دور ہیں, لیکن ہر وقت ذکر میں مشغول ہیں. یہ ذکر نامقبول ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا ذکر کس طرح سے کرو, بل اطاعت ہے, اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ. جس وقت میں والدہ بیمار ہے دوا لانے جاؤ, اشراق چھوڑ دو, نفلیں چھوڑ دو, نماز کی نیت باندھے, آگے کنواں گٹر ہے کھلا ہوا, ایک اندھا جا رہا ہے, فرض نماز ہے, لیکن معلوم ہوا کہ صاحب وہ گر جائے گا گٹر میں, نماز توڑ دو. اس وقت یہی ذکر ہے کہ اللہ کے ایک مخلوق کو بچا لو. ذکر کے معنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, یہ نہیں کہ ہاتھ تصویر پر ہے, عورتوں پر نظریں, ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, تصویر چل رہی ہے, اور ننگی فلمیں ہیں, اور آپ چاہتے ہیں حجی رما بھی آگے بیٹھی ہیں پاندان لیو, اور تصویر سب سے سفے اول. ذکر کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, لہذا تفسیر میں بڑھایا حضرت نے کیا, فذکرونی بل اطاعت, فذکرونی تو آیت ہے, بل اطاعت تفسیر ہے کہ اطاعت کے ساتھ مجھے یاد کرو, اذکرکم ہم تمہیں یاد کریں گے, اس کی کیا تفسیر ہے, اذکرکم, اذکر کیا ہے بتاؤ, واحد متکلم, ذکر اذکر کا واحد متکلم, اذکرکم اور تم کیا ہے, ہاں ضمیر, اذکرکم کون سی ضمیر ہے, ہاں متصل ہے کہ منفصل, شاباش منفصل ہے, بتاؤ بھائی مولوی نور محمد صاحب, ضمیر منفصل ہے, اور اس کی ضمیر متصل کیا ہوگی, ایاکا ایاکما ایاکم کون سی ضمیر ہے, یہ منفصل ہے یا متصل ہے, یہ ضمائر متصل کہلاتے ہیں. اگر یہاں ضمیر منفصل ہوتی تو ایاکم ہوتی, جیسے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین, یہ ضمائر منفصل کہلاتے ہیں, یہ ضمیر متصل ہے مفعول کی, سمجھ گئے, ہاں اذکرکم میں تم کو یاد کروں گا. دیکھو قواعد کو خوب یاد کرو, اس سے استعداد و قابلیت ہوتی ہے, یاد تو رہتا ہے مگر اس وقت دیکھو گڑبڑا گئے تھے. تو میں تمہیں یاد کروں گا کیا مطلب, یعنی بل عنایت, عنایت کے ساتھ, یہ تفسیر ہو گئی, تم ہمیں یاد کرو اطاعت سے, ہم تمہیں یاد کریں عنایت سے. تو کافروں کو اللہ یاد تو کرتے ہیں مگر غضب سے یاد کرتے ہیں, غضب اور اطاعت کے ساتھ, ناراضگی کے ساتھ, اور مومنین کو جو فرما بردار ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں کس طرح, بل عنایت, عنایت کے ساتھ, اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ, ہر وقت رحمتیں نازل ہوگی, اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ان پر ہوگی, اور خصوصاً ان کے جن کے دل ہر وقت خدا کی یاد میں رہتے ہیں, جس نماز میں نہیں ہے مگر دل یاد میں ہے, نماز پڑھنے کے بعد تو ہر وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتا آدمی, نماز پڑھ کے گیا قلب میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت ہے کہ میں ان کا ہوں, اتنے ہی خیال کافی ہے کہ میں ان کا ہوں, ایک بیٹے کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ میں اپنے ابا کا بیٹا ہوں, بندے کے لیے یہی استحضار اور حضوری اور دھیان کافی ہے کہ میں اپنے میرا ربا ہے, کسی نے ہم کو بنایا ہے وہ میرا مالک, اب ہر وقت مالک کی یاد رہے, خالق کی یاد رہے, ہر وقت خیال ہے کہ میں ان کا ہوں, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا ہوا جا رہا, اللہ ہی کے ہو خاص بن جاؤ, اذکرونی اذکرکم, یہ ہے تفسیر کہ تم لوگ ہمیں یاد کرو اطاعت کے ساتھ, اذکرکم تم ہم تمہیں یاد کریں گے عنایت کے ساتھ, ولا فذکرونی اذکرکم,
وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر مت کرو، ناشکری مت کرو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو بعد میں کیوں بیان کیا؟ بتاؤ بھائی، ذکر کو پہلے بیان کیا اور شکر کو بعد میں بیان کیا، کیا بات ہے، کیا راز ہے اس کے اندر اللہ کے کلام میں؟ علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں اس کا جواب، کہ ذکر کو مقدم کیوں کیا، شکر کو بعد میں کیوں بیان کیا؟ اس کا جواب مفسر عظیم علامہ علوسی سید محمود بغدادی، مفتی بغداد، اتنے غریب تھے کہ چراغ کا تیل نہیں ہوتا تھا تو چاند کی روشنی میں پڑھتا تھا یہ غریب بچہ، لیکن اللہ نے علم سے وہ عزت بخشی، دیکھ رہے ہو، علم سے وہ عزت بخشی کہ قیامت تک امت ان کو فراموش نہیں کر سکتی. کیا غریبی لیے پھر سے، ارے علم پر مر جاؤ، علم اللہ پر مرو، خدا تعالیٰ کی محبت سیکھو، انشاءاللہ قوم عزت پر مجبور ہوگی. اور اگر پیٹ نیت صحیح نہیں، بے جلدی سے پڑھ کے چلو چندے مانگو، قوم کی جیبوں پر جب نظر ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو انہیں کے حوالے کر دیں گے، جاؤ انہیں کی بھیک مانگتے رہو. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ایک نوجوان اللہ کا ولی، اس نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم اگر آپ مرغا کھلائیں گے تو کھاؤں گا، دال روٹی گوشت روٹی بھی نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لیا اس نے. حضرت نواز نے لکھا، ایک بستی میں گیا اور امام صاحب کے حجرے کے بٹھاؤں، وہ اپنا عشاء پڑھ کے لیٹ گیا فاتح سے بغیر کھائے ہوئے. ایک اتنے میں امام صاحب کا کھانا آیا، امام صاحب نے کہا بھائی بڑے میاں، ارے بھائی وہ نہیں بڑے میاں نہیں جوان آدمی تھا، کہا کہ ارے بھائی کچھ کھائے گا؟ وہ بھائی مسافر، اس نے کہا کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا گوشت روٹی ہے اور کیا ہے، بکری کا گوشت، چپاتی ہے گیہوں کی، گندم کی. اس نے کہا کھا لیجیے آپ کو مبارک ہو. اور بھائی آپ کیا کھاتے ہیں؟ تو میں مرغ کے سوا کچھ کھاتا ہی نہیں ہوں. آج اگر مرغ نہ ملا تو جان دے دیتا ہوں، اللہ کو دے دوں گا، اور کیا، میرا ان سے پیک ہو چکا ہے معاہدہ، قسم کھا چکا ہوں. یہ ہے حدیث، وہ حدیث ربع عشرۃ اغبرا، یہ بہت سے پراگندہ بال غبار آلود چہرے لو اقتبا، اگر قسم اٹھا لیں لا برہ اللہ تو اللہ ان کو قسم میں بابرات کر دیتا ہے اور قسم ان کی پوری کر دیتا ہے. ایسے بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں سے مدرسے میں آ رہے تھے، راستے میں حضرت تھانوی کے خلیفہ مولانا عبد الرحمان صاحب عظمی، انہوں نے ان کو پکڑ لیا راستے میں، پانچ میل کا راستہ تھا، راستے میں ان کا گاؤں پڑا، انہوں نے دیکھا شاہ عبدالغنی صاحب جا رہے ہیں، سرائے میر آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے، راستے میں ایک خلیفہ، ایک خلیفہ کو پکڑیں گے، دونوں عالم حافظ قاری، لیکن حضرت کی عمر زیادہ تھی اور حضرت پر جذب کی کیفیت، اللہ کی عشق محبت کی کیفیت غالب تھی. علماء بھی سمجھتے تھے شاہ عبدالغنی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، لہذا ان کو پکڑ لیا مولانا عبد الرحمان صاحب، اور حضرت کے وہ بھی خلیفہ، لیکن دیکھو لپٹ کے کہا آج قسم کھا لو کہ میں جنت میں جاؤں گا، کیونکہ تمہارے بارے میں مجھے یہ گمان ہے، ایسا عبد الغنی مجھے یقین ہے تمہارے بارے میں، گمان غالب ہے کہ آپ ان بندوں میں ہیں کہ اگر آپ قسم اٹھا لیں تو آپ کی قسم اللہ پوری کر دے گا. حضرت نے یہ واقعہ مجھ سے خود فرمایا، لپٹ کے چھوڑا ہی نہیں، میں نے بہت جان چھوڑائی کہ آپ کا نیک گمان ہے اور میں تو حقیر ناچیز فقیر ہوں. ایک صاحب ہیں عبد القدیر حاری صاحب، آپ جانتے ہیں نا کتب خانے والے عبد القدیر، ان سے پوچھتا آپ کا اسم شریف، تو کہتے ہیں ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر. فقیر فقیر عبد القدیر خاطر. تو پھر حضرت نے فرمایا جب انہوں نے ہم کو پکڑ لیا، نہیں چھوڑا مجبور، جب دیکھا بھائی نہیں مانتے تو میں نے اللہ کے بھروسے کو کہہ دیا جو انہوں نے کہا. ایسے لوگ ہوتے ہیں پوری زمین. تو لہذا ایک 11 بجے رات کو ایک بڑھیا آئی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب نے کہا کیا ہے بڑی بھی؟ ارے بھائی مرغ کوئی مسافر ہے؟ کہا ہاں ایک مسافر ہے، مرغا پکا کے لایا. لائی بس رونے لگا، اس نے کہا وارے اللہ آپ کی کیا ناز، اپنے بندوں کو اٹھاتے دیکھو ناز کرنے کے لیے مگر منہ چاہیے، غیر اللہ سے دل جوڑ کاٹو، اللہ سے جڑو، خدا کو اتنا یاد کرو کہ تمہیں دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے. ترمذی شریف کی روایت ہے، خیرکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ، خیرکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اتنا یاد کرو کہ سر سے پیر تک اللہ تمہیں ذرے ذرے میں جسم کے تمہارے اللہ کا نور جذب ہو جائے، آپ کی شکل دیکھ کر خدا یاد آ جائے. خیرکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ ورغبکم بالآخرۃ عملہ ورغبکم بالآخرۃ عملہ، اور اس کا عمل آخرت دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہو. اور وزاد فی علمکم منطقہ، اور جب بولے تو تمہارے علم میں برکت و درخت پیدا ہو. ایسی نشانی بن جائے گی اللہ کی نشانی، بھائی جس کو دیکھ کر کوئی خدا یاد آئے تو اللہ کی نشانی نہیں ہے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے. سب سے بہتر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی برکت سے، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ یہ اتباع سنت کی برکت سے نعمت حاصل ہو جائے. مرنے سے پہلے پہلے بھائی خوب معاملہ سر سے پہتر اس طرح سے کر لو کہ سر قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں کہ یہ میرا غلام. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ناز اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرو، اللہ پر بھروسہ کیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ اپنے دوستوں کو، دنیا میں کوئی دوست اپنے دوست کو ذلیل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کیسے ذلیل فرمائے. لہذا اگر دیکھو کہ ہم ذلیل پھر رہے ہیں، مخلوق ہمیں حقیر سمجھ رہی ہے، جگہ جگہ مدرسہ بند، کام نہیں چل رہا ہے، بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی، دروازے دروازے جا رہے ہیں، چندے مانگ رہے ہیں، قربانی کی کھال کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، تین تین آدمی رسید بک لیے کھڑے ہیں، اور اب پٹکا پٹکی بھی ہو جاتی ہے کبھی کھالوں کے لیے. اس لیے سمجھ لو یہ مناسب نہیں. اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرو جس سے دین کی عظمت قائم رہے، ورنہ کوئی رئیس اپنے بچے کو حافظ نہیں بنائے گا، وہ سمجھے گا یہ بھی کل ایسی آئے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، اعمال بد کی پاداش بھی ہوتی ہے ورنہ شیر حل میں نہیں جوتا جاتا. جب شیر کو دیکھو حل میں جوتا جا رہا ہے، کسان اسے ٹک ٹک کر رہا ہے، وہ کھیت جوت رہا تھا، جو شیر نے کوئی غلط نالاتی کی ہے سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو تو شیر بنایا. اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دروازے دروازے قربانی کی کھال لیتے تھے، مولانا شفیع صاحب دروازے دروازے جاتے تھے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب جاتے تھے، تو آپ کو یقین آئے گا؟ ارے آپ کو تو یقین یہاں بھی نہیں آئے گا کہ مولانا حفیظ جی حضور جاتے تھے دروازے دروازے، یقین آئے گا؟ نہیں یقین آئے گا. جنہوں نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں ان پر یقین نہیں آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَرْبَادِي، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے سے ساتھ تو سبھی کے ہیں، لیکن ہر ایک اللہ کے فرما بردار اور ذاکرین کے ساتھ اور ہے. ہر حالت میں معیت اور ساتھ بدل جاتا ہے، ہر حالت میں. مثال کے طور پر سجدے میں اللہ تعالیٰ کی معیت بدل گئی، قوی ہو گئی. بولیے گا، سجدے میں پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آسمان سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے. دن میں اسی کی روشنی، شب میں اسی کی چاندنی. سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے، خبر بھی ہے. سمجھ گئے؟ دن میں اسی کی روشنی، شب میں اسی کی چاندنی. سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے، خبر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معیت دیکھو، سجدے میں اور ہو جاتی ہے، روزے میں اور ہو جاتی ہے، تلاوت میں اور ہو جاتی ہے، رکوع میں اور ہو جاتی ہے، قیام میں اور ہوتی ہے. ہر عمل پر اللہ کی معیت کے رنگ بدل جاتے ہیں. بے شمار رنگوں سے وہ ہمارا ساتھ رہتے ہیں، بے شمار شانوں سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کل یومن ہوا فی شان، یوم بمانی وقت کے ہیں. قرآن شریف میں جو ہے کل یومن، یوم بمانی وقت، ایسی مفسرین لکھتے ہیں، ایسی کل وقت من الاوقات وفی کل لحظۃ من اللحظات، ہر لمحہ اللہ کی شان ہمارے ساتھ لگے. جہاد ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اس وقت معیت اور ہو جاتی ہے. طواف کر رہے ہیں، کعبہ شریف سے لپٹے رو رہے ہیں، معیت بدل گئی. ماں باپ پر کو رحمت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، معیت بدل گئی. ایک حج مقبول کا ثواب. ماں باپ بیمار ہیں، دوا لانے گئے، مائیت بدل گئی. ہر وقت اللہ کے ساتھ میں ترقی ہوتی رہتی ہے, رنگ بدلتے رہتے ہیں. ٹھنڈا پانی پی کے شکر ادا کیا, مائیت بدل گئی. ٹھنڈا پانی پی کے شکر ادا کیا, مائیت بدل گئی. یہ ہے وہ ہوا معاکم ان اللہ مع الصابرین. صبر کی تین قسمیں ہیں, یہ بیان کرنا. صبر کی تین قسمیں ہیں, اس کو یاد کر کے آج کا مضمون ہی ختم کروں گا, باقی کل ان شاء اللہ تعالیٰ. تو نیا مضمون نہیں شروع ہوا, پرانا بقایا تھا. یہ بقایا صبر کی تین قسمیں دو تین منٹ میں بیان کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھائی صبر کی کیا حقیقت ہے, صبر کس کو کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیوں صبر کراتے ہیں. ہاں یہ بات کہ ذکر کو پہلے کیوں بیان کیا, شکر کو بعد میں کیوں بیان کیا. ذکر کی حقیقت کیا ہے, نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہے ایک آدمی, نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہے. حال اشتغال بل منعم, کیا حال اشتغال بل منعم, منیم نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہے. یہ ذکر کی حقیقت ہے. اور شکر کی کیا حقیقت ہے, کہ نعمت میں مشغول ہے. بھائی نعمت شکر کی تعریف ہی نعمت کے مقابل میں, شکر ہمیشہ نعمت کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے. لہذا شکر کے لیے حاصل کیا ہوا, نعمت میں مشغول ہے. ایک آدمی نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہے, ایک نعمت میں مشغول ہے, کون افضل ہے؟ نعمت دینے والے کے ساتھ جو مشغول ہے اس کا درجہ بلند ہے. الاشتغال بالمنعم افضل من الاشتغال بالنعمت. علامہ علوسی تفسیر الرحمانی لکھتے ہیں کہ منعم کے ساتھ مشغول ہونا افضل ہے نعمتوں کے ساتھ مشغول ہونے سے. اور اگر ہم نعمت میں مشغول ہوں تو اس نیت سے مشغول ہوں کہ طاقت آ جائے روٹی کھا کر, پھر منیم کے ساتھ مشغول ہو جائیں. کیونکہ اگر منیم کی یاد میں ہر وقت رہیں, پیٹ میں بالکل کھانا نہ ہو تو کمزوری آ جائے گی, تب آپ کر سکیں گے, کھانا نہ کھائیں گے تو. لہذا اس نیت سے کھاؤ پیو, نعمتوں کو بجا لاؤ, شکر نعمتیں اس لیے کھاؤ کہ نعمت دینے والے کی گیت گاؤ اور ان کی اوپر فدا اور قربان جاؤ. گیت گانے کے معنی نہیں کہ آپ تبلا سرنگی لے لیں, نہیں پتہ نہیں کیا سمجھ لیں, یعنی اس کی تعریف کریں الحمدللہ سبحان اللہ. یہ بات رہ گئی تھی بیچ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فذکرونی میں ذکر کو مقدم کیا, وشکرونی شکر کو مؤخر کیا. اس لیے کہ ذکر کے معنی کیا ہے, اللہ نعمت میں مشغول ہونا, خدا تعالیٰ کی یاد میں لگنا, اور شکر کی حقیقت نعمت میں مشغول ہونا, وہ افضل ہے. یہ اس کے مقابلے میں اس سے یہ اس کے بعد اس کا درجہ ہے, درجہ ثانوی. صبر کی تین صلاتیں ہیں, اور وجہ بتاؤں گا صبر کیوں کراتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کی وجہ صوفیہ نے لکھی ہے صبر کرانے کی. مولانا فرماتے ہیں کہ صبر اس لیے اللہ کراتے ہیں کہ آپ کا تعلق ماں اللہ اللہ سے قوی ہو جائے اور اخلاص ظاہر ہو جائے, میل کچیل صاف ہو جائے. کیونکہ صبر کی آگ میں اخلاص پہچانا جاتا ہے. حلوہ کھلا کر جس کو چاہو دوست بنا دو, آپ روزانہ حلوہ انڈا چائے پلائیے, دیکھیے میں کتنے آپ کو دوست بھیجتا ہوں. جب کسی دوست سے یہ کہو کہ آج جاؤ چاہتے ہیں وہاں کیماڑی سے فلاں ڈاکٹر سے میری دوا لے آؤ, آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور کوئی مشقت کا کام بتا دو, یا وہ فلاں ایک ہمیں ستاتا ہے ذرا اس سے لڑائی کراؤ, دیکھا تو بہت طاقتور ہے, ارے صاحب ہمارے بس کی بات نہیں, حلوہ آٹا کھائیں گے, یہ سب کام مت بتائے کرو. کڑوی کڑوی بات کیوں کہتے ہو, میٹھی میٹھی چیز کھلاؤ, محمود حلوہ کھلاؤ, چائے کھلاؤ, انڈا کھلاؤ. تو اللہ تعالیٰ آپ بھی دوست نہیں بناتے ایسے آدمی کو, اللہ تعالیٰ پھر ایسی اللہ نے صبر بھی رکھا ہے تاکہ اخلاص ظاہر ہو. وہاں عربی فرماتے ہیں صبر بگزیدن و صدیقین شدن, جو لوگ سب اختیار کرتے ہیں سب کی راستے سے آدمی صدیقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. تعلق مالا جو ضعیف ہوتا ہے قوی ہو جاتا ہے, جس کا قوی ہوتا ہے اقوا ہو جاتا ہے. سب کے راستے سے کوئی بھلا آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی, کلیجہ منہ پاتا ہے. اس زمانے میں دعا کیسی نکلتی ہے, مولانا فضل صاحب نکلتی ہے نا, بولو بھائی, مصیبت میں دعا نکلتی ہے, کس طرح سے نکلتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ صبر سے ہماری تعلق ماں اللہ کی نسبت کو جو ضعیف ہے قوی ہوتی ہے, قوی کرتے ہیں, قوی والوں کو اغوا کر دیتے ہیں. صبر بگزیدن و صدیقین شدن, مولانا رومی کی مثنوی کا مصرح ہے کہ انہوں نے صبر اختیار کیا, صدیقین ہو گئے. اولیاء کا آخری درجہ ہی ہے, اس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ اولیاء صدیقین جو آخری درجہ ہے, جو آپ جس کو دینا ممکن ہے وہ آپ دے دیں. نبوت تو دینا محال ہے, اس لیے کہ نبوت ختم دروازہ. لہذا اللہ تعالیٰ سب کے راستے سے صدیقین بنا دیتے ہیں, اس لیے صبر اور درجہ بلند ہوتا ہے. بعض اعمال بعض درجہ اللہ تعالیٰ ایسا لکھ دیتے ہیں کہ اس درجے کو انسان اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا. اس کا عمل اتنا کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ پھر صبر کوئی بلا میں گرفتار کرتے ہیں اس میں صبر کی طاقت بھی دیتے ہیں ثم صبر ولا ظالم اور پھر اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں. اور ایک بات اور بھی ہے جس کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مکان بناتے ہیں تو کھدائی کرتے ہیں نہیں یہاں تک پانی نکل آتا ہے اور روڑی راڑا ڈالتے ہیں تو کھدائی ہوتی ہے پانی نکل آتا ہے روڑی ڈالتے ہیں دھما دھم چلتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں درمس جو ہے. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جس کے قلب میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں کچھ مصیبت بھیج کر ہیں اس میں کھدائی بھی ہوتی ہے درمٹ بھی چلتے ہیں مصیبت کے پریشانی آتی ہے اور کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں. صحابہ کے کلیجے منہ کو لائے گئے زلزلو زلزالن شدیدہ بلغت القلوب الحناجر ان کے قلوب حلق لگا گئے ایسے ایسے جہاد ہوئے لیکن کس مقام پر ان کا ایمان پہنچا صحابہ کا اللہ تعالیٰ بھی ایسے چاہتے ہیں جن کو ولی اللہ بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ مسائل کچھ بلائیں آ جاتی ہیں لیکن اس میں لذت بھی ڈال دیتے ہیں وہ گھبراہٹ نہیں ہوتی سب صبر ہو اعلیٰ حدیث میں الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت صبر بھی دیتے ہیں. اب اس پر ان کا شعر سنیے خواجہ صاحب کا فرماتے ہیں نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں. کیا مطلب ارے گھبراؤ مت اللہ اپنا گھر بنا رہے ہیں تیرے دل میں ہیں لہذا یہ دل آزاریاں مبارک ہیں یہ دل آزاری نہیں دل بنا رہے ہیں دل بنا رہے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ رکھاتا ہے دل. اور اگر کوئی دشمن ہو گیا ستا رہا ہے تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں بن گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی یہ خلق رحمت ہو گئی بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی یہ خلق رحمت ہو گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ ہے. اب صبر کی تین صلہ ہیں وہ عربی گرامر والے تاکہ طالب علموں کو بھی کچھ مل جائے. دیکھو صبر تین صلہ سے استعمال ہوتا ہے چوتھا صلہ نہیں فی علا فی علا الصبر فی المصیبت الصبر علی الطاعت. طاعت میں صبر کرنا اور طاعت پر قائم رہنا الصبر علی الطاعت ایک قسم تو یہ ہے الصبر علی الطاعت عبادت پر قائم رہنا. یہ نہیں ذرا سی سستی ہوئی ارے بھائی جانے دو پھر گھر ہی میں پڑھ لو نماز یا ذرا سستی ہوئی آج جانے دو تلاوت نہیں کرتے نہیں جو عبادت کر رہے ہیں اس پر قائم رہنا اس کا نام کیا ہے الصبر علی الطاعت. ایک یہ کہ کوئی مصیبت آ گئی اس پر بھی قائم رہو صبر فی مصیبت اللہ پر راضی رہو شکایت مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کیوں آپ نے ہم کو دیا کیوں مت کرو دعائیں مانگو آخر مانگو راضی رہو اس پر اور اللہ سے آخر مانگتے رہو انتظار کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. اس کا نام کیا ہے صبر فی مصیبت صبر فی مصیبت. اور دوسرے صلہ کیا تھا صبر و الطاعت ایک صلہ اور رہ گیا اس کا نام کیا عن عین نون عن صبر عن المعصیت معصیت پر صبر سے صبر کر کے الگ رہو. بہت شدید تقاضا ہوتا ہے بھائی عورت کو دیکھ لو جا رہے ہو سڑک پر آج کل کیا حالت ہے بے پردگی رک جاؤ آدمی کو بچاؤ صبر صبر کے معنی کف نفس عن الہوا اپنے نفس کو خواہش سے روک. یہ تین قسمیں ہو گئی بس اس کو نوٹ کر لو نمبر ایک کیا ہے الصبر فی المصیبت مصیبت آئے اس میں جمے رہو عمل کرتے رہو اور جو اللہ کے حکم ہے اس پر قائم رہو یہ نہیں کہ گھبرا کر کے اور سب چھوڑ جا دیا. نماز کا وقت ہے تیمم کر لو بخار ہے تیمم کر لو نماز ضرور پڑھو تیمم کر کے پڑھو کھڑے ہو نہیں سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو دیکھو بیٹھ سے زبردست سمجھ لیں. اس کا نام کیا ہے صبر فی مصیبت. دوسرا صلہ کیا ہے اعلیٰ الصبر علی الطاعت جو عبادت کر رہے ہو اس پر قائم رہو کبھی چھوڑو مت چاہے صحت کے لیے جا رہے ہو کہنا اس کو بھی مت چھوڑو کیونکہ وہ بھی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے صحت خراب ہو جائے گی تو پھر سارا فرض بھی خلل آئے گا. مفتی رشید احمد صاحب کو چکر آتا تھا تراویح بیٹھ کے پڑھانے لگے تھے لیکن جب سے ایک باغ میں جاتے ہیں لاٹھی چلاتے ہیں بنوٹ اور خوب دوڑتے ہیں جناب اب ٹیلی فون آیا کہ میں اب 18 سال کا معلوم ہو رہا ہوں صاحب 70 سال کے ورزش بہت ضروری چیز کتنے ہی انڈا پر آٹھا وٹامن کھاؤ ورزش کے مقابلے میں نہیں. کبھی تو حکیم المت فرماتے ہیں کہ اشراق کے لیے مسجد میں بیٹھنے سے افضل ہے کہ اگر صحت کے لیے حکیم نے بتا دیا تو ٹہلنے چلے جاؤ, آخر اشراق بعد میں پڑھو, کیونکہ صحت اگر خراب ہو جائے گی فرض بھی گڑبڑ ہو جائے گا, خطرے میں پڑ جائے گا. اور یہ ایک فقیر نے بتا دی بات. تو اس کا نام کیا ہے بھائی؟ الصبر علی الطاعات. اور تیسرا صبر جو ہے وہ بہت ہی اہم پرچا ہے, الصبر علی المعصیہ. معصیت کا تقاضا شدید ہے لیکن اس سے صبر کر لو, روک لو, یہ غم اٹھا لو, پھر اللہ تعالیٰ کی میت دیکھو. اتنی بڑی میت ملتی ہے نظر بچانے پر کہ حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں اپنی مٹھاس دے دیں گے, تم نے آنکھوں کی مٹھاس مجھ پر قربان کی, ہم تمہیں دل کی مٹھاس دے دیں. سبحان اللہ. دیکھو حدیث میں آتا ہے جو اپنی نظر بچا لیتا ہے, من ترک کہا جو نظر کو چھوڑ دے تو میرے خوف سے, اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, تو میں اس کو قلب میں ابدل تو ہوں ایمان یدید سی قلب کی حلاوت ہو, ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت دل میں محسوس کرے گا. تو علامہ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ آنکھ کی مٹھاس قربان کی, دل کی مٹھاس سے مالا مال ہو گیا. تو آنکھ کی مٹھاس بڑھیا ہے, دل کی مٹھاس بادشاہ ہے قلب, بادشاہ ہے قلب, قلب کو مست کر دیا, بادشاہ مست ہو گیا. سمجھا؟ دیکھو اتنا بڑا انعام کیوں ملا, بادشاہ مست کر دیا گیا. دل جسم کا دل جسم میں قلب بادشاہ ہے, اور مزدور عائش کریں اور بادشاہ فاقہ کرے. کیوں بھائی؟ مزدور تو پراٹھا کھائے اور بادشاہ فاقہ کرے. آنکھ تو مزدور ہے آپ کی, آنکھ کو تو پراٹھا کھلا رہے ہو اور قلب پر ہتھوڑے لگ رہے ہیں, پریشانی بھی آتی ہے نظر سے, سب پریشانی ہوتی, بار بار اس کا خیال آتا ہے, آدمی کی نیند آرام ہو جاتی ہے. اسی لیے میرا شعر ہے اس پر, ہتھوڑے دل پہ ہیں, ہتھوڑے دل پہ ہیں, حسینوں کو دیکھنے سے سنو کیا ہوتا ہے, اتنی پریشانی ہوتی ہے جس کی حد نہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں عشق مجازی عذاب الہی, عذاب الہی. لہذا دیکھو شعر میرا, ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے, بار بار اسی کا خیال آتا ہے, ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. یہ فقیر اختر کا شعر ہے. قدر کر لو جوانوں, ہیں جوانا نگہدار قدر جوانی, اے جوانوں اپنے جوانی کی حفاظت کر لو. شادی شیرازی رحمت اللہ علیہ 600 برس پہلے کے بزرگ فرماتے ہیں, ورنہ پچھتاؤ گے, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں, سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں. یہ بھی اختر کا شعر, سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں, جوانی کے سمندر میں ہزاروں کشتیاں اٹھی پڑی ہوئی تباہ ہوتی. اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں, کتنا بڑا انعام اللہ دیتے ہیں. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے پر تلاوت 10 پارہ پڑھ لیا حلاوت ایمان کا وعدہ نہیں ہے, اس پر اتنا حلاوت کا کیوں وعدہ ہوا نظر بچانے پر؟ اس کا جواب میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا ہے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے, کہ اگر ہم آپ مزدوری کرتے ہیں اور صدر مملکت مزدوری کرتا ہے, اس کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے, خالی دستخط کر کے یہ لوگ 10,000 لیتے ہیں. وزیر اعظم وغیرہ کیا کرتے ہیں بھائی, دستخط کر دیا, ہیڈ ایڈمنسٹریٹو آفیسر جتنے ہوتے ہیں وہ زیادہ کام نہیں کرتے, سب ہیڈ کلرک وغیرہ کرتے ہیں, وہ خالی دستخط کرتا ہے. کیوں؟ بادشاہ ہے, وزیر ہے. تو اس عمل میں دل مزدور ہوتا ہے, بادشاہ ہے, جسم کا بادشاہ کیا ہے؟ دل. نظر بچانے پر دل غم اٹھاتا ہے, بادشاہ مزدور ہو گیا اللہ کے راستے میں, خدا کو رحم آ جاتا ہے کہ یہ بادشاہ ہو کر دیکھو مزدوری کا غم اٹھا رہا ہے. لہٰذا اس کو حلاوت ایمانی سے نواز دیتے ہیں, بادشاہ کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے. اشکال حل ہو گیا کہ نہیں؟ کیوں اتنا بڑا انعام ہے؟ بادشاہ کی مزدوری ہے بھائی, دل بادشاہ ہے, دل دے دیا اس نے, جس نے نظر بچا دیا گویا خدا کو قلب دے دیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں, سلطان ابراہیم ابن ادھم نے سلطنت بلخ خدا کو دی تھی, تفسیر رومانی میں دیکھو اس عاشق کا ذکر تفسیروں میں آ رہا ہے, بادشاہوں کے نام دنیا میں تفسیروں میں نہیں آ رہے ہیں. یہ اللہ کا ولی جس نے سلطنت دے دیا, جو سلطنت پر مرتے رہے ان کا نام نشان مٹ گیا, اور جس نے سلطنت خدا پر دے دیا اس کا تذکرہ 5ویں پارے میں دیکھو تفسیر رومانی میں. سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ سلطنت بلخ چھوڑی تھی. اب ایک یہ بےچارے غریب تاریخ کہہ سکتے ہیں یا ہم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ درجہ قیامت کے دن ہمیں کیسے حاصل ہو؟ اللہ نے تم کو سلطنت دی, انہوں نے سلطنت خدا